بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاه وبعد. ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله وعجيسمن بورد نمبر 67 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الإلزام باتباع قول أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في المسائل الاجتهادية. شیخ صاحب فرماتے ہیں کسی کے قول کے اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, خصوصاً اجتہادی مسائل میں منهج السلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4, اور سورۃ النور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبوا فتنة ويصيبهم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے نبی ہیں اور ہر نبی مصطفیٰ الاخیار میں سے ہیں, سب سے بہترین ہے. نبی معصوم ہوتا ہے کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے, نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اور جو بھی کسی نبی کی مخالفت کرتا ہے یا اس سے مخالفت ہو جاتی ہے انجانے میں, چاہے کتنی ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا. اور جو حق کو جاننے کے بعد اس عالم کے قول کی تقلید کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں, دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, بس وہ لوگ خبردار ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. اَن تُصِيبُوا فِتْنَةً, کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, اور اس میں عذاب علیم, لوگوں کو عذاب علیم نہ پہنچے. اور یہ بات مسلمات میں سے ہے. علمی طور پر سب جانتے ہیں, نظریاتی طور پر کوئی اختلاف بھی نہیں رکھے گا آپ سے, کہ دین ہے قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین کی اساس ہے. جب عمل کی بات آتی ہے پتہ تب چلتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں سلف کے زمانے کی, کہ وہ اس مسئلے کو کیسے سمجھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. مسلم احمد میں ایک اثر ہے, بڑا پیارا اثر ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس کا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا, یعنی حج تمتع کا حکم دیا. خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج قران کیا تھا, لیکن تمتع عمومی طور پہ کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی اگر میں اپنا جانور ساتھ نہ لے کے آتا قربانی کا تو میں بھی تمتع ہی کر لیتا. ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر. سيدنا عبد الله بن عباس نے یہ فرمایا کہ تمتع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کی اجازت دی, حکم دیا تو عروہ بن زبیر نے جو معروف تابعی ہیں سر عبداللہ عباس سے یہ کہتے ہیں نہا ابو بکر عمر, ابو بکر عمر نے تو منع فرمایا تمتع سے, نہا ابو بکر عمر علی متعتی, متعت الحج کی بات ہو رہی ہے. فقال ابن عباس ما يقول عريا, عريا تصغير ہے عروہ کی, عريا کیا کہتا ہے؟ قال يقول نهى ابو بکر وعمر عن المتعه, وكان عمر منهى فرمى المتعه سے. قال ابن عباس اراهم سيهلكون, عن قريب هلاك ہونے والے ہیں. اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى ابو بکر وعمر, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ کہتا ہے ابو بکر عمر نے منع فرمایا ہے, ان قریب ہلاک ہونے والے ہیں. کون ہلاک ہونے والا ہے؟ بہترین زمانے کے لوگ, بہترین زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے. کس کے قول کو لے کر؟ ابو بکر عمر کا قول بھی اگر ہے اور اس قول مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تب بھی ہلاک ہو جائیں گے. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ دیکھ, میں نے کسی عالم کی مثال نہیں دی ہے. انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے؟ ابو بکر صدیق کا. ان کے بعد سیدنا عمر کو الشیخان کہا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249 میں, 249 میں فرماتے ہیں اس اثر کے تعلق سے, لا يجوز لأحد من الناس ان يعارض كلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأي کلام, کسی کے لیے بھی اجازت نہیں لوگوں میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کسی معارضہ کریں کسی اور کے قول سے. لا بکلام ابی بکر الذي افضل الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم, نہ تو بکر کے کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت و معارضہ کریں جو تمام امت سے افضل ہے نبی کے بعد, اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام عمر الذي ثاني هذه الامه بعد نبيها, نہ عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے جو اس امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد. ولا بکلام عثمان لو ثالث هذه امتي بعد نبيها, ناصر عثمان کے کلام سے جو اس امت کے تیسرے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. ولا بکلام علی الذي هو رابع هذه امتي بعد نبيها, وليس علی کے کلام سے جو چوتھے نمبر پہ ہیں اس امت کے نبی کے بعد. ولا بکلام احد غیرهم, اور نہ ہی کسی اور کے کلام سے ان کے علاوہ. کیوں؟ لان اللہ تعالی یقول, اللہ تعالی کا ارشاد ہے, فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. پھر اس آیت کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے. ان چاروں کے بعد کون ہے؟ کون سے افضل ہو سکتا ہے؟ سوال, کیا معارضہ ہو سکتا ہے کسی صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے؟ جان بوجھ کے کوئی صحابی ایسا نہیں کرتا. کوئی کرتا ہے جان بوجھ کے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر خطا ہو جائے, کیونکہ معصوم نہیں ہے, تو کس کے قول کو لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. کیوں؟ کیونکہ معصوم ہے, وحی نازل ہوتی ہے. اچھا, قصہ کیا ہے؟ پہلے قصہ بتا دوں میں. سو بکر عمر کی جو بات ہو رہی ہے متعت الحج کی, کیا بات ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس اور عمر بن زبیر کا آپس میں کیا اختلاف تھا, کہاں تک پہنچا اور اصل بات کیا ہے؟ اس کی تفصیل شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں, جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 50 میں. بڑے پیاری تفصیل ہے, مختصر بیان کرتا ہوں میں. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, امام حنبل حمل سے نقل کرتے ہیں, قال احمد اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر المتعة الحج فامر بها. سند بیان کی ہے شیخ الاسلام نے, احمد بن حنبل, عبد الرزاق الصنعانی, معمر راشد جو ہیں, عن الزهري عن سالم, سند بالکل معروف ہے, یعنی صحیح سند ہے. قال سئل ابن عمر, ابن عمر سے سوال کیا گیا, عن متعة الحج, حج کے متعے سے, فأمر بها تهكم دي يعني متع حج كمتعجه جائزة. عشان ما تقول حج كلفظ لا لازمية كيوك متع حرام به متع النكاح جوه وزناه جائز نيه جو رافضي كرتة هم. يسأل العلماء متع الحج خصوصا في الحج كذكر كرتة هم. فأمر بها تهكم دي. فقيل له إنك تخالف أباك. جب سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرمايا فأمر بها حكم دیا فرمایا کہ جائز ہے. فقیر تو کسی نے کہا انکو تخالف اباک تو اپنے والد کی مخالفت کرتے ہو یعنی سیدنا عمر کی مخالفت کرتے ہو. فقال جواب میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر لم يقل الذي تقولون عمر وہ نہیں کہا جو تم کہتے ہو انما قال عمر بلکہ عمر نے یہ فرمایا تھا افراد الحج من عمرتی کہ عمر اور حج الگ الگ کر لیا کرو یعنی ایک سفر مطلب کیا ہے ایک سفر حج عمرہ کرنا تو لوگوں نے جب دیکھا یہ آسانی ہے تو دونوں ایک ہی سفر کر لیتے تھے. یعنی اب زمانہ دیکھیں بہترین زمانہ ہے علم اور فقہ کا زمانہ ہے تقوی کا زمانہ ہے سب سے بہترین زمانہ ہے. اب اس زمانے کے لوگ بھی ایک سفر میں دونوں کام کر لیں تو سیدنا ابوبکر اور عمر سخت سے منع کرتے تھے بھائی اگر سفر کرو عمر کے الگ حج کے الگ کرو تاکہ عبادت میں مزید دل جوئی سے عبادت ہو اور اس کا اجر ثواب بھی زیادہ ہو. تو سن عمر تو یہ چاہا تھا کہ حج عمر کو الگ الگ کر لیا جائے. فانها تم للعمرة عمر کے لیے زیادہ بہتر ہے. او ان العمرة لا تتم في اشهر الحج الا ان يهدي یا یہ سن عمر سے مراد تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں ہوتا مگر جب تک کوئی شخص قربانی نہ کر لے. یوں کہ ایک قول تھا سن عمر کا. یہ مطلب نہیں کہ تبتع جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس برتری. وراد ان يزار البيت في غير اشهر الحج وليس سيدنا عمر سے یہ بھی مراد تھی کہ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی اللہ تعالی گھر کی زیارت کی جائے. نہ صرف حج کے مہینے حج کے لیے آپ نے جانا عمرہ بھی حج دونوں کر لینا ہے پورا سال پڑا ہے. اشہر حج تو مختصر سے مہینے ہیں پورا سال میں پھر کیوں نہیں جاتے ہو. تو یہ چاہا کہ پورا سال میں لوگ جائیں. فجعلتم انتم حراما تم لوگوں نے حرام کرا دیا. سیدنا عمر حرام نہیں کہا تھا. وعاقبتم الناس عليه لوگوں کو اس پر سزا بھی دینا شروع کر دی. وقد احلها الله اللہ تعالی نے حلال مقرر فرمایا. وعمل بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی کیا ہے. فاذا اكثر عليه قال جب لوگوں نے زیادہ سوال کرنا پھر اور سوال پھر اور سوال. فاذا اكثر عليه قال اف كتاب الله حق ان تتبعوا ام عمر کیا مجھے یہ بتاؤ. یعنی بحث کرنے لگے لوگ نہیں سید عمر تو یہ کہتے تھے عمر تو یہ کہتے تھے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتی ہے یا عمر کے قول کی اتباع کرنا زیادہ حق رکھتا ہے. سبحان اللہ یہ کون گواہی دے رہا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر جو سیدنا عمر کے موقف سے بہتر جانتے تھے والد ہیں اپنے باپ کی بات کو بھی قرآن مجید اللہ کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سامنے کو چھوڑ دیا ہے. خلیفہ راشد ہیں سن عمر معروف عالم ہے اس کے باوجود بھی جب لوگوں میں غلط تاثر تھا کہ متعہ کو حرام قرار دے رہے ہیں تو نے تفصیل بیان کی ہے لوگوں کو سمجھایا کہ بات ایسی نہیں تم نے غلط سمجھا ہے. لوگ نہیں سمجھی بات نہیں سن عمر نے حرام کہا ہے. اچھا اگر یہ سمجھتے کوئی حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یعنی تمنا کرتے تھے یعنی خواہش کے اظہار کہ میں کر لیتا گھر میں اپنا جانور ساتھ ہے لے کے جاتا قربانی کے لیے لیکن صحابہ کو حکم دیا ہے کہ عمرہ کے بعد حرام سے احرام سے حلال ہو جائے. صحابی کو تعجب ہو گیا کہ ابھی حج پورا نہیں ہو احرام کیسے کھول دے ہم کیونکہ نیت افراد کی تھی تمتع تھا ہی نہیں یا قران تھا یا افراد تھا. اللہ کے ازمائش اللہ کا حکم تھا جو ہی مکہ پہنچے عمرہ کیا اب احرام سے حلال ہو جائے اور جس کا جانور نہیں تھا قربانی کا اسے حلال ہونا پڑا اور تمتع کر لیا. سبحان اللہ. پھر آگے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وکان عروۃ بن زبیر واضح بن عباس فیہا سید عبداللہ بن عمر کا قول ہو گیا واضح ہے نا. اچھا پھر شیخ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عروۃ بن زبیر مناظر کرتا تھا سید عبداللہ بن عباس اس معاملے میں. فقال ان ابا بکر و عمر اعلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک. عمر بن زبیر نے سید عبداللہ بن عباس سے یہ فرمایا کہ ابوبکر عمر آپ زیادہ علم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. فقال ابن عباس یا عریت سل امک کہ عریہ اپنی ماں سے جا کے پوچھے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انها تخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بالاحلال وكانت اسماء ممن احلت. عروہ بن الزبیر سلم زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں. ان کی والدہ کون ہے؟ سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، سید عائشہ کی بہن سید اسماء بنت ابی بکر. تو سید اسماء بھی ساتھ تھی حج میں، اب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جب حج کیا تو وہ بھی ساتھ تھی، افراد کی نیت سے آئی تھی. جب اللہ نے حکم دیا تمتع کا تو ذریعہ احرام کھول لیا، اور پھر عمرہ کے بعد پھر دوبارہ نیت کر لی احرام کھولنے کے بعد. سید عبداللہ ابن عباس نے جب یعنی عروہ بن زبیر نے جب بات نہیں مان رہا تھا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا یا عریا، اے عریا تصغیر ہے، عروہ بھی چھوٹا تھا، سید عبداللہ بن عباس یا عریا سل امک، جا اپنی ماں سے جا کے پوچھ لے کہ وہ کیا کہتی ہیں. اچھا، شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل جھگڑا کسی بات کا تھا، وهذه مشاجرة إنما وقعت لأن ابن عباس كان يوجب المتعة. ابن عباس متعة کو واجب قرار دیتے تھے، سمجھے ذرا اصل مسئلہ یہ تھا. عبداللہ بن عباس کا فتویٰ کیا ہے اس مسئلے میں؟ کہ متعة حج، باقی حج جائز نہیں ہے، صرف متعة حج کرے، حج تمتع کرے واجب، باقی حج جائز نہیں ہے. بل كان يوجب الفسخ ويقول كل من طاف بيته وبين الصفا والمروة ولم يسق الهدي فقد حل من إحرامه. یہ فرماتے، یہ حکم دیتے کہ جو بھی طواف کر لیتا اور صفا مروہ کر لیتا یعنی عمرہ کر لیتا اور اس کے ساتھ جانور نہ ہوتا، فقط حل من احرام، تو اپنے احرام سے حلال ہو جاتا ہے. واحتج جو بامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ بالتحلل حجۃ الوداع. اور حجت کہاں سے پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ احرام سے حلال ہو جاؤ، تمتع کر لو. وبقول تعالى اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑتے، ثم محل الى بيت العتيق، پھر ان جانوروں کو جو ہے بیت عتیق تک جو ہے جو قربانی کے جانور ہیں وہاں تک ان کی جگہ ہے. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایجاب متعت و قول طائف من اہل الحدیث والظاہریت، یہ قول جو ہے کہ متع حج ہی واجب ہے، یہ ایک قول ہے اہل حدیث کے گروہ کا، والظاہریہ جو اہل الظاہر ہیں، تو ابن حزم وغیرہ ابن حزم کا بھی یہی موقف ہے اور ان کے علاوہ بھی، وہ مذہب الشیعہ ایضا، اور شیعہ کا بھی یہی اختیار ہے سبحان اللہ. لیکن الجماہیر من الصحابہ والأئمة الأربعة وغیرہم، لیکن جو جمہور اہل علم ہیں، جو جمہور صحابہ کا، اور چاروں جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ، ان کے علاوہ بھی جو جماہیر ہیں، على انه يجوز تمتع الافراد والقران، تینوں جائز حج میں سے تمتع الافراد اور قران بھی جائز ہے. یہ مختصر سی تفصیل تھی جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یعنی مزید بیان فرمایا، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل جھگڑا کیا ہے، اصل بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے، وہ اختلاف کیوں تھا. تو فقہ مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن سر عبداللہ بن عباس اور عمر بن زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ سر عبداللہ بن عمر اور عمر بن زبیر کے عقیدے میں کوئی فرق تھا؟ اچھا، اختلاف کیوں؟ وہ دلیل کی روشنی میں اختلاف ہوا ہے. جب حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ حرام سے احلال ہو جاؤ، حلال ہو جاؤ، حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہ وجوب اس وقت تھا، صرف ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں نے حج کیا ہے، اور وہ حج تمتع بھی کرتے تھے، افراد بھی کرتے تھے، قران بھی کرتے تھے. بلکہ ثبوت کیا سید عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر بن خطاب، ابوبکر عمر نے تو افراد ہی کا حکم دے دیا ہے. اگر صرف تمتع واجب ہوتا تو بھی افراد کا کیوں حکم دیتے؟ یعنی جو وجہ تھی بیان کی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہ ایک سفر میں دونوں چیزیں نہ کریں، مختلف عبادات ہیں، حج الگ کریں، عمرہ الگ کر لیں. اور جب حج الگ کیا جاتا ہے اسے افراد کہتے ہیں، جب حج عمرہ کو ایک ساتھ ایک سفر میں کیا جاتا ہے اسے تمتع کہتے ہیں، اور جب کوئی شخص یعنی قران حج کرتا ہے تو قران کو افراد کی ملتے جلتے جو ہے نا اعمال ہیں، مناسک ہیں، صرف اس میں ایک چیز کی فرق ہے اور وہ ہے قربانی کا، کہ قربانی اس میں دی جاتی ہے. یہ اصل بات ہے اور یہ اصل قصہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں، شیخ محمد بن باز بن حفظ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصوصاً اجتہادی مسائل میں مجلس سلف میں سے نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے شیخ صاحب کی ایک سوال کے جواب میں آئی ہے، بڑے پیارے سوال ہے اور اس سے بڑا پیارا جواب ہے. پتہ نہیں وقت ہمارے پاس کتنا ہے, میں اگر بیان کر دوں اس میں تقریباً 12 پوائنٹ ہیں, بڑی پیاری باتیں ہیں. دیکھتے ہیں مختصر میں جتنا کر سکتا ہوں بتاتا ہوں آپ بھائیوں کو. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا اور لب الباب یہ ہے, کسی سلفی شیخ کی جرح ہو جانے پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ پورا جو مقال ہے جو پڑھ سکتے ہیں, ہمارے طارق بروہ بھائی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے, توحید خالص پر موجود ہے, اب دیکھ سکتے ہیں. سوال لمبے سوال پڑھ لیتا ہوں. سوال یہ ہے, آج کل ایک خطرناک شبہ سلفیوں کے مابین عام ہو گیا ہے, کہتے ہیں جب کبھی بھی ہم کسی سلفی شیخ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اسے علماء نے تزکیہ دیا ہوتا ہے, وجہ اعتماد کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے علم پر اعتماد کرتے ہیں نہ کہ شخصیت پرستی, مگر اچانک ہی اسے ساقط قرار دے دیا جاتا ہے, ہمیں سبب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آخر ہم اس کی غلطی سے احتیاط کریں. اور ہمارے گھروں میں ذاتی مکتبات کا یہ حال ہوتا ہے, جب کبھی کچھ مشائخ کے کلام سے اسے بھرتے ہیں پھر دوبارہ سے ان کے کلام سے اسے خالی کرنا پڑتا ہے. اس شبہ کا ہم کس طرح رد کریں گے کہ جو اب ایک ایسی متعدی بیماری کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ جس نے سلفیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان پر شیطان مسلط ہو گیا ہے, آپ کی اپنے سلفی فرزندوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں, شیخ محمد بن عمر سالم بازم رحمۃ اللہ, یہ بات واقعی موجود ہے اور ہم نے بھی محسوس کی ہے, اور شاید کہ سائل کی مراد کو صحیح طور پر مندرجہ ذیل امور واضح کریں گے. نمبر ایک, سلفیت کے معنی اور اس کی طرف انتساب کرنے کا معنی یہ نہیں کہ خود سلفی غلطی میں نہیں پڑ سکتا. برابر ہے کہ چھوٹا طالب علم ہو یا بہت بڑا عالم ہو, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, ترمذی کی حدیث میں صحیح حدیث ہے, ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر, ہر غلطی کے سبب اس غلطی کرنے والے سے اہل بدعت والا معاملہ نہیں کیا جاتا, اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور سلفیوں اور اس باب میں متشدد لوگوں کے مابین فرق کا مقام ہے. جن متشدد لوگوں میں سے حدادی لوگ بھی ہیں, کیونکہ جن باتوں پر ان حدادیوں کا انکار کیا جاتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسی غلطی جس میں سلف مبتلا ہوا اس میں اور ایسی غلطی جس میں صاحب بدعت وہ مبتلا ہوا فرق نہیں کرتے, اور ان کے نزدیک ان دونوں سے یکساں معاملہ کیا جاتا ہے. حالانکہ بے شک صاحب سنت کو تو نصیحت و رہنمائی کی جاتی ہے, اور اس کے بارے میں یہ گمان رکھا جاتا ہے کہ وہ ضرور حق کو قبول کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا, اور یہ کوئی کمزور یا بزدلی نہیں بلکہ ایک ادبی شجاعت و بہادری ہے کہ جس کا اعتقاد ایک مسلمان اپنے رب کے لیے رکھتا ہے, کیونکہ حق سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع و پیروی کی جائے. تیسرے نمبر پہ, سلفیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ سلفیوں کے مابین اجتہاد علمی مسائل میں اختلاف واقع نہیں ہو سکتا, اور سلفی کا کتاب و سنت کی فہم سلف و صحیح کے مطابق اتباع کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اجتہاد مسائل میں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ ائمہ اربعہ کو دیکھ لیں, وہ سلف صالحین کے متبعین میں سے تھے, لیکن ان کے مابین علم اجتہاد مسائل میں وہ اختلافات ہوئے جو معلوم معروف ہیں. چوتھے نمبر پہ, سلفیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی سلفی دل کے امراض جیسے خفیہ شہوات میں مبتلا نہیں ہو سکتا, مثلا شہرت پسندی, اپنے بھائیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ. جب حقیقت حال یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے تو چاہے کہ آپس میں نصیحت اور رہنمائی کرتے رہیں, واللہ المستعان. پانچویں نمبر پہ, جو شاہد ہے, سلف صحیح منہج میں سے نہیں کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دیا جائے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, خصوصاً اجتہادی مسائل میں. یہ ہمارا پوائنٹ ہے آج, یہ پانچویں نمبر پہ ہے. چھٹے نمبر پہ, ہو سکتا ہے ایک سلفی عالم کسی دوسرے سلفی پر کلام کرے اور کسی قصور و کوتاہی کے سبب اس پر زیادتی بھی کر بیٹھے, لیکن اس کے مطلب نہیں ہے کہ اسے ساقط قرار دیا جائے. اس بارے میں موقف حسن ظن کا ہوتا ہے تو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس عالم کا کلام اس کے اجتہاد کا نتیجہ ہے جو اسے صحیح لگتا ہے, لہذا وہ دو اجروں کے درمیان ہی ہے. اگر ثواب کو پایا تو دوہرا اجر, اور اگر غلطی کر گیا تو ایک اجر. ساتویں نمبر پہ, اگر کسی ایسے پر کلام کیا گیا جس کی عدالت و سقاحت کو آپ جانتے تھے تو ان کے بارے میں کلام اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک اس کے سبب اور جرح کی تفسیر بیان نہ کی جائے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو اصلا ہی متکلم فی ہی ہو یا ان جیسا جن کی عدالت و سقاحت کو آپ جانتے ہی نہیں. نمبر 8, حسن حکم قدم رکھا جائے گا, اپنے سوان بھائی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں جب تک خیر پر محمول رکھنے کی کوئی نہ کوئی واقع آپ کو میسر ہو. نمبر 9, شخصیات کا تقدس یعنی شخصیت پرستی نہیں, اور سائل جزاہ اللہ خیر اپنے سوال میں ہی اس پر تنبیہ کر دی تھی اپنے اس قول سے کہ اس کی شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں. نمبر 10, ہر وہ جس کے بارے میں کلام کر دیا گیا جس بارے میں کلام کر دیا گیا ہو ساقط نہیں ہوتا, اور نہ ہی ہر کلام کسی کے حق میں جرح ہی ہوتا ہے. نمبر 11, جہاں تک تذکیہ کا حوالہ ہے تو یہ سلفیت میں سے نہیں کہ علماء سے تذکیہ حاصل کرنے کے لیے لحاح وزاری کی جائے اور ان کے پیچھے پڑا جائے. ایک مسلمان کا اپنا علم و عمل ہر چیز سے قبل اس کا تذکیہ ہوتا ہے, چنانچہ کوئی مقدس سرزمین کسی کو مقدس نہیں بنا دیتی, نہ ہی کسی کا نسب اس کو مقدس بناتا ہے. اسی طرح سے لوگوں کی جرح سے متعلق کلام بھی کسی کو مقدس نہیں بنا دیتا. نمبر 12, سلفیت میں سے نہیں کہ لوگوں کے عیوب پر اور ان کی جرح ہو جانے پر خوش ہوا جائے اور بلا ضرورت اس کے لیے دوڑ دھوپ کی جائے. ایک طالب علم کو چاہیے کہ اس میں منہمک ہونے سے پرہیز کرے اور اس معاملے کو اہل علم کے ہاتھوں میں ہی چھوڑ دے. کسی فتنے کی آگ کو بھڑکانے اور اس کے شعلے اڑانے کا سبب نہ بنے بلکہ فتنے کو بجھانے کا سبب بنے. اس کی آگ سے دوری اختیار کر کے صبر حسن ظن کے ذریعے اور اس معاملے کو اہل علم کے سپرد کرنے کے ذریعے. واللہ الموفق الی آخر. آگے بھی کافی یعنی سوال ہیں. آپ توحید خالص میں جو مقالے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ مختصر تھی آپ اس تعلق سے شیخ محمد بن باز حفظہ اللہ نے یہ باتیں بیان کی ہیں اور بالکل واضح باتیں ہیں. اور لب الباب یہ ہے کہ کسی کے قول کی اتباع کو لازم قرار دینا سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, خصوصاً اجتہادی مسائل میں منہج سلف میں سے نہیں. اچھا, اجتہادی مسائل کون سے ہیں؟ کون سے اجتہادی مسائل ہیں؟ اجتہادی مسائل مسائل کتنی قسم کے ہیں؟ چلیں یہ بات بھی کر لیتے ہیں. ایک وہ مسائل جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, دوسرے ہیں اختلافی مسائل, تیسرے ہیں اجتہادی مسائل. جن مسائل میں اختلاف کوئی نہیں, عقیدے کے مسائل ہیں, عقیدے کے جو اصولی مسائل ہیں. جن میں اختلاف ہے یہ وہ مسائل ہیں جن میں دلیل تو موجود ہے لیکن دلیل کے سمجھ میں یا دلیل کے ثابت ہونے میں اختلاف ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے یا اس بنیاد پر اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے. اور اس پر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مکمل رسالہ جو غالباً 20 جلد میں ہے, رفع علمۃ الاعلام, شرح بحمد اللہ ہم کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, 10 عذر پیش کیے ہیں شیخ ابن رحمہ اللہ نے کہ کب کوئی اہل سنت جماعت کا عالم دلیل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, کیا ممکن کوئی دلیل کے خلاف بات کرے؟ ایک نے 10 وجوہات ہیں اور عذر بیان کیے ہیں. یہ تھے اختلافی مسئلہ جس میں دلیل تو ہے لیکن دلیل کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے. اور عموم طور پہ جو فقہ مسائل ہیں ان میں اختلاف ہو, وہ فقہ مسائل جن میں دلیل موجود ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اجتہادی مسائل, وہ مسائل جن میں دلیل ہی نہیں ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, واضح دلیل نہیں ہے یا دلیل ہی نہیں ہے, ایسے مسائل میں اسے کہتے ہیں اجتہادی مسئلہ. اب ایک مسئلے میں دلیل نہیں ہے اور کسی نے فتویٰ دے دیا ہے, کسی اور نے کوئی اور فتویٰ دیا ہے, اب ایک شخص کے لیے تعصب کرنا جائز ہے جبکہ دلیل تو نہیں ہے اس مسئلے میں, اجتہادی مسئلہ ہے, تو علماء کا اختلاف ہو گیا ہے. جب دلیل ہی نہیں ہے تو عالم اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیا, دوسرے نے کوئی اور فتویٰ دیا, تیسرے نے کوئی اور فتویٰ دے دیا, کس کی اتباع کی جائے گی؟ جو حق کے قریب ہے. بارک اللہ. اگر آپ طالب علم علم سمجھتے ہیں علم رکھتے ہیں, آپ وہ قول لیں گے جو حق کے زیادہ قریب آپ کو لگتا ہے. کسی اور کو دوسرے کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے, اس کا تقوی. یہاں پر تقوی آپ کو لے کے جائے گا کہ آپ نے کس قول کی طرف جانا ہے. خواہش نفس نہیں, تقوی ہے. اور یہی ہوا فقہا کے زمانے, فقہ مسئلے میں اختلاف ہوا, کسی نے امام حنیفہ کے قول کو لے لیا اجتہادی مسائل مخصوص طور پر. ورنہ لوگوں نے تو پھر جو فقہ مسائل جن میں دلیل بھی موجود ہیں, پھر تعصب کا زمانہ چوتھی صدی میں جب شروع ہوا, ان مسائل میں اختلاف ہوا. اس کے بعد پھر یہ مزید, یہ اس سے پہلے بھی شروع ہو گیا تھا, عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہوا جو اہل بدعت نے کیا تھا, جہمیوں نے اور ان سے پہلے قدریوں نے, پھر معتزلہ آئے, پھر آہستہ آہستہ یہ نعوذ باللہ یہ شر پھیلتا گیا. لیکن ایک سوال ہے, کیا جرح و تعدیل اجتہادی مسائل میں سے ہے؟ نہیں, اجتہادی مسائل میں سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جرح و تعدیل دلیل کی روشنی. بارک اللہ فیک. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے, اس میں کئی لوگوں نے غلطی کی ہے. جرح و تعدیل جو ہے دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. عالم جب کسی جرح کرتا ہے تو دلیل کی روشنی میں, لیکن اختلافی مسائل میں سے ہے یا عقیدہ کے اصول کی طرح اختلاف مسائل میں سے نہیں ہے؟ دلیل تو ہے. کیا عقیدہ کے مسائل کی طرح اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ یا فقہ مسئلے جیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ فقہ کے مسائل جیسا ہے کہ نہیں؟ یا عقیدہ کے مسائل, عقیدہ کے اصول جیسا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جرح و تعدیل کا مسئلہ جو ہے اجتہادی مسئلہ نہیں, کیونکہ اجتہادی مسئلے میں دلیل ہوتی نہیں ہے. یہ اختلافی وہ اختلاف مسئلہ جس میں دلیل ہے, لیکن دلیل کے میں تنازع ہو جاتا ہے. جیسے فقہ مسئلے میں جس کی دلیل ہوتی ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک عالم کس کے جرح کرتا ہے, دوسرا اس کی تعدیل کر لیتا ہے. اب دیکھتے ہیں جرح و تعدیل کے علماء نے, ایک راوی کو کوئی ضعیف کہتا ہے, کوئی کہتا ہے لا بأس بہ, کوئی کہتا ہے ثقہ ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی ایسے راوی ہیں. اور جو کسی عالم کے جرح کو نہیں مانتا, کسی اور کے عالم کے قول کو لے لیتا ہے, کیا مجرم ہو جاتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ فرق کو جاننا لازمی. اچھا, سبحان بن عمر مثال بازم حفظ اللہ کو اسی سوال جواب پر پڑھ سکتے ہیں. اس میں سوال کیا گیا ہے, کیا جرح و تعدیل کا معاملہ جو ہے یہ اجتہادی مسائل میں سے ہیں؟ میں جواب آپ کو بتا دیتا ہوں, اسی میں سے ہے. کیا جرح و تعدیل اجتہادی یا اختلاف مسائل میں سے ہیں؟ جواب فرما, جرح و تعدیل کے بارے میں جو اصل ہے وہ یہ کہ بے شک یہ خبر ہے. جیسے کوئی عالم آپ کے نقل کرتا ہے, یا وہ مجروح جس کی جرح کی گئی یا معد جس کی تعدیل کی گئی کے متعلق خبر دیتا ہے, اس میں اجتہاد دو پہلوؤں سے داخل ہوتا ہے. اجتہادی مسئلہ نہیں, یعنی ہے اختلافی مسئلہ جس کی دلیل ہوتی ہے, دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے. اجتہاد کہاں پہ داخل ہوتا ہے اس مسئلے میں؟ دو پہلو میں. ایک پہلو, جو پہلا پہلو ہے, اسے اس شخص پر مرتب ہونے والے اس کے مناسب حال اس پر فٹ کرنا, جو حالت ہے اس شخص کی اس حالت کے مطابق اس میں, یعنی جو اس کے حالت اس پر فٹ کرنا. دوسرا پہلو, ایک عالم اس کی عبارت سے مراد کا فہم, ایک عالم کی اس کے عبارت سے مراد کا فہم کیا ہے, اس کو کیسے سمجھا گیا ہے. یہاں پر عالم سوچتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, پھر فیصلہ کرتا ہے. لیکن اصولی طور پر جو جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے وہ اجتہادی نہیں ہے. کون سا اختلافی مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.